السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو حضرات نماز سے فارغ ہوئے ان سے گزارش کے آگے قریب تشریف لے آئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. سب بھائیوں کو گزارش کی جاتی ہے کہ آگے تشریف لے آئے. انشاءاللہ ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں حضرت مولانا عبد الرب صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ کچھ نصیحتیں فرمائیں گے. تو سب کو گزارش ہے کہ اپنی نوافل سے فارغ ہو کر کے قریب تشریف لے آئے. حضرت مولانا جو ہے وہ علم کے بھی پیکر ہے اور عمل کے بھی پیکر ہے. علم یعنی وہ فارغ ہوئے ہے دارالعلوم ہانسوت سے, اور فارغ ہوتے ہی ان کا تقرر ہو گیا تھا وہاں, اور وہاں تقریباً 10 سے 12 سال انہوں نے وہاں خدمت انجام دی ہے حدیث کی. پھر اس کے بعد ابھی کچھ 5-7 سال سے وہاں دمن میں وہ شیخ الحدیث یعنی وہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں. تو علم میں بھی بہت اعلیٰ مقام ہے حضرت مولانا کا, اور روحانیت میں بھی اور عمل میں بھی. وہ ہمارے شیخ اور مربی حضرت مولانا محمد سلیم دورات صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی وہ صاحب نسبت بھی ہے. تو جب ایسے لوگ آئے تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی وجہ سے حکیم اختر صاحب دامت برک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کسی اہل دل کی صحبت جو کسی ملی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو کسی ملی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اس کا آ گیا ہے مرنا. جب کسی اہل دل کی صحبت تھوڑی دیر سے بھی مل جاتی ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بدو آیا, یعنی وہ کسی گاؤں کا آدمی تھا. تو وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ٹالا کہ بیعت ہو کر کے کیا کریں گے, مگر اس کی طلب تھی. تو پھر اس نے اصرار کیا, تو اصرار کرنے کے بعد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے منظور فرما لیا کہ چلو بیعت کر لیتے. تو بیعت کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں سب چیزوں سے توبہ کروں گا بیعت ہوتے ہوئے, مگر مجھے افیم کی عادت ہے, یعنی اوپیم کی عادت ہے, تو میں وہ نہیں, اس کی توبہ نہیں کروں گا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکمت سے کام لیا اور کہا کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. تو وہ بیعت ہو گیا, تو بیعت ہو گیا چلا گیا. پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ آیا, اور جب وہ آیا اس نے کچھ ہدیہ پیش کیا, کچھ آنے پیش کیے, جیسے کہ ہماری پینیز ہوتی ہے, پاؤنڈ ہوتا ہے, تو اس طرح کے اس نے بچا کر اس نے ہدیہ پیش کیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی خدمت میں. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے، کہ حضرت یہ ہدیہ ہے کہ نہیں، میں تو ہدیہ قبول نہیں کرتا اس طرح. تو کہ نہیں، آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو جب میں جاتے جاتے گھر پہنچا تو میں نے سوچا کہ میں نے سب چیزوں کی توبہ کر لی، مگر اس چیز کی توبہ نہیں کی. تو پھر میں نے اس وقت یہ وعدہ کیا، عزم کیا کہ بس جو افیم کی جو عادت ہے میں چھوڑ دوں گا، اس سے توبہ کر لوں گا. تو اس نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ جو میں افیم کھاتا تھا تو جو چھوڑ دیا، تو جو پیسے بچے ہوئے ہیں تو وہ پیسے بچے ہو میں نے اس کو سائڈ پر رکھا اور اس کو جمع کیا، اور جمع کر کے میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا. تو دیکھو یہ چھوٹی 5-10 آدھے گھنٹے کی صحبت، مگر دیکھو کیسا اثر ہوتا ہے. تو اللہ والے کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، مگر میرے بھائیوں بہت ہوتا ہے. وہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس میں فرق آیا ہے. تو میں سب کو عرض کروں گا کہ قریب تشریف لے آئے ہیں. مجالس اور واعظ کے آداب میں سے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر کوئی ضرورت نہ ہو ٹیک لگانے کی وغیرہ، تو ان کو قریب آ جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو واعظ ہوگا اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت مولانا عبد الرب صاحب دامت برکاتہم کو عرض کروں گا کہ وہ آ کر کے اپنے ملفوظات علیہ السلام میں مستفید فرمائے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے دو قسم کا تعلق اور کنیکشن ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں. مالک ہے، ہم مملوک غلام. نمبر دو، اللہ تعالیٰ محبوب ہیں، ہم اس کے محب. اللہ تعالیٰ معشوق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے عاشق. یہ دو قسم کا اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن. تو جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں وہ ان دو میں سے کسی نہ کسی ایک تعلق کو ظاہر کرتی. مثلاً دو عبادتیں وہ ہیں جو حاکم محکوم کا کنیکشن، مالک اور غلام کے تعلق کو ظاہر کرتی. جیسے نماز، آپ نے دیکھا ہوگا غلام آقا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے، نظر نیچے کی ہو، وہ ہاتھ اٹھا کر، نظر اٹھا کر اور سینہ تان کر کھڑے نہیں ہوتے. نماز یہ شان حاکمیت کا مظہر ہے. جھکنا رکوع میں، سجدے میں، یہ شان حاکمیت. اور دوسری عبادت ہے زکوٰۃ. آپ جانتے ہیں حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے ٹیکس چلتے ہیں، انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس اور فلاں اور فلاں، جی ایس ٹی. تو یہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ یہ شان حاکمیت کا مظہر. جو حاکم ہوتا ہے وہ بائی آرڈر کہتا ہے ٹیکس دو. قرآن اور زکوٰۃ کا جب حکم دیا تو اللہ نے آرڈر کیا، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. چونکہ وہ شان حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی شان کا اس سے تعلق. اور باقی جو عبادتیں ہیں وہ شان عاشقیت کا مظہر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ معشوق ہیں، ہم عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ محبوب ہیں، ہم محب ہیں، چاہنے والے اللہ تعالیٰ کے، تو باقی عبادتیں وہ ہیں. چنانچہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، جب آدمی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے وہ محبوب کی یاد میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. پہلی منزل عشق کی، پہلی منزل وہ محبوب کے وصال، اس کو بھوک نہیں لگتی، وصال محبوب کی ملاقات، اس سے اس کا پیٹ بھر جاتا. یہ روزہ جو ہے، روزہ یہ اسی شان عاشقیت کا مظہر ہے. آدمی اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے. عشق کی دوسری منزل، جب محبوب کا وصال نہیں ہوتا تو پھر آدمی ایسی جگہ کی تلاش میں جاتا ہے جہاں اس کو اپنے محبوب کا وصال نصیب ہو سکے، پتا چلے کہ میرا محبوب یہاں آنے والا ہے، اس جگہ، تو وہ وہاں جا کر ڈیرا لگاتا ہے. ڈیرا لگانا جیسے غریبوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسی مالدار کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ڈیرا لگانا کہتے ہیں. یہ اعتکاف جو ہے، اعتکاف یہ اسی شان عاشقیت کا مظہر ہے. وہ مسجد میں اللہ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی، تو وہ اللہ کے گھر پر ڈیرا ڈال دیتے. ڈیرا ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو معشوق گھر سے نکلے گا، تو اس کا دیدار نصیب ہوگا، وصال نصیب ہوگا. تو گویا معتکف اللہ کے دربار میں جا کر پڑ جاتا ہے، لکل عتبا حتی ترضا، لکل عتبا حتی ترضا، اے اللہ تیری دہلیز چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اے اللہ تیرا در چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ تیرے در کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر ہے ہی نہیں، جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اعتکاف عاشقانہ عبادت، عاشقانہ. یہ دوسری منزل ہوگی. تیسری منزل، جب عشق کی آگ اور تیز ہوتی اور، تو پھر عاشق جو ہے وہ معشوق کے اصل گھر کی طرف روا دوا ہو جاتا، کہ مجھے اس کے گھر جانا ہے. ابھی تک وصال نہیں ملا، ابھی تک معشوق سے، محبوب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کے وطن اصلی روانہ ہو جاتا، اور پھر وہ اس کی گلی میں اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. اور اس کی گلی میں اگر کوئی کتا بھی نظر آ جاتا ہے، دیوار کو بھی چومتا ہے. وہ مجنو جو تھا، مجنو، وہ لیلا کی گلی کے کتے لیلا کی گلی کی دیواروں کو بوسا دیتا تھا. وہ شاعر کہتا ہے، وہ مجنو کا شعر ہے، اقبل زل جدار و زل جدار، میں کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں. وما حب الدیار شغفنا قلبی، یہ دیواروں کی محبت نے مجھے پاگل نہیں کیا ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، لیکن یہ جو جس کی گلی ہے، جس کی فراق میں میں یہاں آیا ہوں، اس کی محبت نے مجھے پاگل کیا ہے. یہ حج جو ہے، یہ عشق کی چوتھی منزل ہے. جب آدمی محبوب کی تجلی کی تلاش میں، وہ عاشقانہ شان سے، یہ احرام کی چادر ہی کیا ہے، عاشقانہ شان، اس کو اپنے بالوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کو اپنے جوؤں کی کوئی پرواہ ہے، نہ خوشبو لگا رہا ہے، نہ صابن استعمال کر رہا ہے، نہ میل چھڑانے کی کوئی فکر ہے، عاشقانہ شان سے، اور عشقیہ زمزمے پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جاتا ہے تو کعبۃ اللہ میں جاتے ہی پہلے وہ بیت اللہ کے چکر لگاتا ہے، جیسے وہ عاشق معشوق کی گلی کا چکر لگاتا ہے، پھر کبھی ملتزم کو بوسا دیتا ہے، اور کبھی حجر اسود کو بوسا دیتا ہے. یہ اسی شان عاشقیت کا مظہر ہے. اور پھر جب اس کو پتا چلتا ہے کہ نہیں نہیں محبوب کی تجلی مینا میں ظاہر ہو رہی، تو مینا پہنچ جاتا ہے. اس کو پتا چلتا ہے کہ نہیں نہیں محبوب کا وصال عرفات کے میدان میں ہو سکتا ہے، تو کھلے آسمان کے نیچے اور دھوپ میں، کڑی دھوپ میں محبوب کے وصال کو طلب کرتا ہے. اور پھر جب اس کو پتا چلتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ محبوب کا وصال وہ مزدلفہ میں ہو، تو وہ مزدلفہ رات گزارتا ہے. وہ جس کو عادت نہیں تھی کبھی نرم گدے کے بغیر سونے کی، وہ زمین کے اوپر سوتا ہے، جہاں ریت اور کپ کپ چادر بھی نہیں ہے، ایسے ہی کچھ بھی بچھا کر سو جاتا ہے. یہ شان عاشقیت کا مظہر ہے. دوستو پورا حج جو ہے نا، یہ عاشقانہ عبادت ہے. وہ حضرت آمنہ دوڑی تھی صفا مروہ کے درمیان، تو انہوں نے عشقیہ دوڑ لگائی تھی، تو عاشقوں کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری تھی، تو اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب عشق کی آخری منزل آ گئی. عشق کی آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی جان محبوب کے سپرد کر دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ یہ قربانی جو ہے قربانی، یہ حقیقت میں گلے جانور کے گلے پر چھری نہیں پھیرنا ہے، وہ اپنی قربانی پیش کرنا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی پیش کرنا ہے۔ دوستو اس سے آپ کو پورے یہ جو سسٹم ہے رمضان، اس کے بعد حج، اس کی پوری ترتیب، پورا راز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ چاروں عبادتیں جو ہے عاشقانہ، روزہ عاشقانہ عبادت، اعتکاف عاشقانہ عبادت، اور حج عاشقانہ عبادت، اور قربانی عاشقانہ عبادت۔ اللہ ہمیں عشق و مستی کا یہ سفر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے جو بیان کرنا ہے وہ اعتکاف کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ دوستو اعتکاف بڑی، جیسا میں نے ذکر کیا، عاشقانہ عبادت، یہ عشق و محبت، جو جن کو عشق کی چوٹ جو دل پر کھائے ہوئے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ محبوب کی یاد میں سرگردہ رہنے پر کیا مزہ ملتا ہے۔ بس جی چاہتا ہے کہ آنکھ بند کر کے محبوب کو سوچا کرے، معتکف اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے پانے کے لیے اتنے 10 دن گزارتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر۔ دوستو یہ اعتکاف بڑی عاشقانہ عبادت ہے، اس کا فائدہ، بہت سارے فائدے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، خلوت کے جتنے فائدے ہیں وہ سب اعتکاف میں حاصل ہوتے ہیں، اور جلوت کے جتنے فائدے ہیں میں لوگوں سے ملنے جلنے، وہ سب، موقع نہیں ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا، بس ایک حدیث میں اعتکاف کے سارے فوائد کو دو لفظوں میں بیان کر دیا گیا، المعتکف یعتکف الذنوب کلہا۔ آپ باہر اگر کسی اجنبی یا حسینہ عورت گزری اور آپ نے نظر نیچی کی تو یہ ایک ثواب لکھا جائے گا۔ آپ نے کسی کو کوئی پیسہ دیا، کوئی بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا، آپ کو ثواب مل۔ معتکف کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے بہت سارے گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے، ثواب کا ثواب ملتا رہتا ہے، یا تکیف الذنوب کلہ۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات نوجوان بیٹھے ہیں متوجہ کرنا چاہوں گا، موبائل جو ہے وہ سم میں قاتل ہے، زہر۔ اسی لیے ہمارے یہاں حضرت والا دامت برکاتہم اعتکاف میں موبائل کی اجازت نہیں دیتے، بالکل موبائل، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اعتکاف کیا ہے تو وہ موبائل جو ہے، موبائل، بہت سے نوجوان وہ شکایت کرتے ہیں کہ دوسرا ہمارا ساتھی وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ انسٹاگرام پر ہی رہتا ہے ہر وقت، فیس بک، اور اگر مسجد میں بیٹھ کر بھی فیس بک اور یوٹیوب اور انسٹاگرام پر آدمی رہے تو پھر مسجد سے یہاں، گھر سے یہاں آنے کا فائدہ کیا ہوا دوستو۔ اس لیے عہد کیجئے انشاءاللہ ہم اعتکاف کریں گے تو موبائل 10 دن کے لیے موبائل کی چھٹی کر دیں، 10 دن کی چھٹی۔ اس لیے کہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، جمعے کا اثر پورے ہفتے پر پڑتا ہے، جیسا جمعہ ویسا ہفتہ، اور حج کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے، جیسا حج ویسی زندگی، وہ سٹیمپ لگا کر آتا ہے، اگر حج اچھا گزارا انشاءاللہ پوری زندگی اچھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ حج کے بعد آتے ہیں داڑھی لگ، ان کی پینٹ وہ پہلے جو نیچی رہتی تھی اب وہ اوپر ہو جاتی، یہ حج جو ہے نا، حج اس کا اثر پوری زندگی، اور رمضان کا اثر پورے سال پر پڑتا ہے۔ تو 10 دن کے لیے ہم موبائل نہیں چھوڑ سکتے۔ اور دوسرا فائدہ بیان کیا، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ، معتکف کو وہ تمام چیزوں کا ثواب ملتا ہے جو اعتکاف کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا۔ مثلا جنازے کی نماز میں شریک ہونے کا بڑا ثواب، بڑا ثواب۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اگر جنازے کی نماز تک شریک رہے تو ایک قیرات ثواب ملتا، ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر، کتنا بڑا، اور اگر دفن تک شریک رہے تو 2 قیرات ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے معمول یہ تھا کہ وہ نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ جاتے تھے، تدفین تک شریک نہیں رہتے تھے۔ لیکن صحابہ تو نیکیوں کے عاشق تھے، وہ نیکیوں کے مشتاق تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عائشہ سے تحقیق کی، پتا چلا روایت صحیح، تو بہت افسوس سے کہنے لگے، لقد فرتنا قراریت کثیرا، اب تک تو میں نماز جنازہ پڑھ کر واپس ہو جاتا تھا، تدفین تک شریک نہیں رہتا تھا، بہت سا ثواب ہم نے ضائع کر دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر معتکف کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے وہ سارے قیرات ملتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ کتنی عمدہ عبادت ہے. اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ لیٹے ہوئے ہیں تو بھی عبادت کا ثواب. معتکف چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اس کو ثواب. دوستو اس سے بڑھ کر کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے اعتکاف تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت. بعض وجوہ کے اعتبار سے اعتکاف, وہ جو میں نے شعر پڑھا ہے وہ شعر میں شاعر یہی کہتا ہے, بس جی چاہتا ہے کہ اللہ کے در پہ پڑے رہے, سر جھکائے ہوئے محبوب کی یاد میں سرگردہ, سر زیر منت دربا کیے ہوئے, دل ڈھونڈتا ہے پھر فرصت کے وہی رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد. ایک اور بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا, یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے یہ شب قدر کی تلاش کے لیے. دوستو اصل جو اعتکاف کی عبادت ہے وہ شب قدر کی تلاش کے لیے. شب قدر بہت بڑی رات ہے. قرآن مجید کی ایک مستقل سورت ہے. میں ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں, عام طور سے ہمیں شیطان کیا ورغلاتا ہے کہ شب قدر یا کوئی بھی بڑی رات آتی ہے شب برات تو وہ کہتے ہیں کہ رات میں پھر بعد میں عمل کریں گے. تو شروع رات میں تو عمل نہیں کرواتا, کھانے پینے اور بات چیت میں مشغول رہتے ہیں, پھر رات کو اٹھ کر اور پھر آنکھ نہیں کھلتی, ادھر سے بھی محروم ادھر سے بھی محروم. اسی لیے ہمارے حضرت اقدس مولانا سلیم صاحب دورات دامت برکاتہم العالیہ کی کلپ چلی تھی کہ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہوئی تھی تو کہا میری عادت یہ ہے کہ جو بھی شب قدر یا شب برات ہوتی ہے میں رات کی ابتدا میں جتنی توفیق ہوتی ہے اتنا عمل کر لیتا ہوں. اس لیے دوستو اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے, ہمیں بھی کمر کس لینا ہے. اگر اعتکاف کی توفیق مل جائے, خاص طور پر میں نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا, اگر بوڑھے لوگ اعتکاف کرتے ہیں ریٹائرڈ, لیکن نوجوانی میں وہ شیخ سعدی کا شعر بہت مشہور ہے, در جوانی توبہ کردن شیو اے پیغمبریس, جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے, ورنہ گرگے ظالم می شوت پرہیزگار, ورنہ جو ظالم بیڑیا ہوتا ہے تو بڑھاپے میں بھی وہ چیر پھاڑ کرنا تھوڑ چھوڑ دیتا ہے. تو اصل عبادت تو جوانی کی. قیامت کے دن جو سات لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا, جو اللہ کی وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو. جوانوں آپ اعتکاف میں بیٹھو, اعتکاف میں بیٹھو, اور جیسا کہ میں نے کہا ابتدائے شب ہی سے, یہ آخری جتنی راتیں ابھی شروع ہو رہی ہیں اول شب میں ہی 6 رکعت کم سے کم اوابین پڑھنے کی, اور زیادہ اللہ جتنی توفیق دے, اور کچھ تسبیحات 4 لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اور شب قدر کی جو مخصوص دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اس کا ورد کرتے رہے. اور ہمارے حضرت والا کہتے ہیں ہر رات کو ایک پینی صدقہ کرے. وہ ہر رات کو ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر ہو ایک پینی صدقہ کرے. جو متفرق متنوع الگ الگ عبادتیں ہو سکتی ہے. شاعر کہتا ہے اے خواجہ چے پرسی زی شب قدر نشانی, آپ مجھ سے شب قدر کی نشانی پوچھتے ہو, شب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو, ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی, ہر رات شب قدر ہے, ہر رات شب قدر ہے اگر آپ کے دل میں قدر ہو. تو دوستو اصل میں قدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں شب قدر کی قدردانی نصیب فرمائے. قدر نہیں ہو تو 10 راتیں بھی یوں ہی گزر جائے گی, اور اگر قدر ہوگی تو ایک رات کیا ایک لمحے کو بھی آدمی ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا چاہے گا. اللہ ہمیں ان بابقی ایام کی قدردانی نصیب فرمائے. جو دن گزر گئے جو ناقدری ہوئی اس کو معاف فرمائے, اور ان راتوں کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے مخفی اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہر رات میں کچھ نہ کچھ ہمارا عبادت کا حصہ لگ جائے. اور ایک بات اور, اگر کسی اللہ والے کے ساتھ یہ 10 دن گزر جائے تو دوستو حکیم اختر صاحب وہ مثال دیتے ہیں, چڑھائی پر جب ٹرین کو چڑھانا ہوتا ہے تو ایک انجن آگے سے کھینچتا ہے اور دوسرا انجن پیچھے سے پش کرتا ہے تو وہ چڑھتا ہے. تو اگر رمضان کا مقصود تقویٰ ہے وہ ایک انجن ہے, اور پھر صحبت اہل اللہ دوسرا انجن, یہ دونوں ملیں گے تو ہمارے گناہوں کا بوجھل جو ہماری گاڑی ہے وہ انشاءاللہ پار ہو جائے گی. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمانا. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار الہ العالمین. گنہ گار ہیں اے اللہ، ناقدرے ہیں اے اللہ، ہماری ناقدری کو اے اللہ، ہماری نافرمانی کو معاف فرما دیجئے اے اللہ، معاف فرما دیجئے اے مولا. معاف نہیں کیا کدھر جائیں گے مولا، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی بیلی نہیں. اے مولا کریم، تو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں مولا، معاف فرما دیجئے اے اللہ، معاف فرما دیجئے اے اللہ، معاف فرما دیجئے. صغیرہ کبیرہ جاہی باہی، جتنے خلوت جلوت میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا مولا، بڑا ڈر لگتا ہے. تیرے فرشتے نے بدعا کی ہے، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. اے اللہ، تیرے پاک رسول نے آمین کہی ہے. اے اللہ، ایسے لوگوں کی ہلاکت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں ان شقی ازلی اور بدبخت لوگوں میں شامل نہ فرما. اے مولا، رمضان المبارک کی ناقدری سے وہ معاف فرما، اس کی مابقیہ دنوں اور راتوں کی قدردانی نصیب فرما، شب قدر کی عبادت نصیب فرما. اے اللہ، تو نے ان مبارک راتوں میں دنوں میں اہل اللہ کو جو جو نعمتیں عطا کی ہے، محتاج ہیں، مستحق تو نہیں ہیں، محتاج ہیں. اے اللہ، ہماری احتیاج پر نظر فرما کر اے اللہ ہمیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما، نور نسبت عطا فرما، نور ولایت عطا فرما، تزکیہ عطا فرما، اہل اللہ کی صحبتیں عطا فرما، گناہوں کا چھوڑنا آسان فرما، تقوی کی دولت عطا فرما. اے مولا کریم، نمازوں کا خشوع خضوع نصیب فرما دے، عبادتوں کی لذت عطا فرما دے. اے اللہ، مناجات کی حلاوت عطا فرما دے. اے اللہ، تجھے دینا آتا ہے، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. اے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رحمان.